الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. یہ بات چل رہی ہے کہ دین پر عمل دین کے علم پر موقوف ہے. آدمی کو دین کا پر عمل اسی وقت نصیب ہوگا جب دین کا علم اس کے پاس ہو, اور دین کے علم کو اللہ تعالی نے مشقت کے ساتھ جوڑا ہے. لکل شیء آفا وللعلم آفات, ہر چیز کے حاصل کرنے کے لیے, ہر مقصد کو حاصل کرنے کے لیے, ہر منزل کو حاصل کرنے کے لیے آفتیں کوئی نہ کوئی آفت جھیلنی پڑتی ہے, لیکن علم کے لیے آفتیں جھیلنی پڑتی ہیں. لکل شیء آفا وللعلم آفات, ہر چیز کے لیے آفت ہے, علم کے لیے آفتیں ہیں. اللہ تعالی نے دین پر عمل کو علم کے ساتھ جوڑا ہے. علم, دین کا علم ہوگا تو عمل نصیب ہوگا, تو اور علم کو جوڑا ہے مشقت کے ساتھ. آپ اندازہ لگائیے, جنہوں نے جتنی مشقتیں اٹھائیں اللہ نے ان کو اتنا ہی بڑا بنایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سارا مال سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا, جان کی بھی پرواہ نہ کی. روایات میں آتا ہے جب 49 مسلمانوں کی تعداد 49 ہو گئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار فرمایا کہ اسلام کے اعلان کی اجازت دے دیجئے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. آپ نے منع فرمایا, جب وہ اصرار فرماتے رہے تو اجازت دے دی. اب یہ 49 مسلمان, ان میں سے جو مرد مسلمان تھے, مرد, ان کو لے کر وہ مسجد الحرام میں پہنچ گئے اور وہاں اعلان کر دیا اپنے اسلام کا. اب جب کفار نے, یہ وہی دن تھا جس دن حضرت حمزہ ایمان لائے, اسی دن جب یہ واقعہ پیش آیا حضرت حمزہ اسی دن ایمان لائے تھے, اور اس کے 3 دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے. بنیاد تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی بنی. لہذا اتنا مارا گیا کہ ان کے قبیلے کے لوگ آ کر مشکل سے ان کو چھڑا کر لے کر گئے, اور انہوں نے اعلان کیا کہ اگر یہ زندہ نہ بچے, اس کا مطلب ہے یہ حالت ہو گئی تھی کہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی لیے ان کے قبیلے والوں نے اعلان کیا کہ اگر ان کو موت آ گئی تو ہم عتبہ ابن ربیعہ کو بدلے میں قتل کریں گے. تو معلوم ہوا اس قدر شدید زخمی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کر چکے تھے کفار. اللہ, تو یہ کوئی چھوٹی قربانی نہیں ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ غفاری نہیں ہے بھائی, بعض لوگ اس کو غفاری پڑھتے ہیں, غفاری نہیں ہے, یہ بنو غفار سے تھے, غفار لفظ ہے صحیح. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو اتنا پیٹا گیا, اتنا مارا گیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھڑایا, اور یہ کہہ کر چھڑایا کہ دیکھو یہ بنو غفار کے آدمی ہیں, اور بنو غفار وہ قبیلہ ہے جو شام کے راستے میں پڑتا ہے, تمہاری ساری تجارت اے مکہ والوں تمہاری ساری تجارت شام کے راستے سے ہوتی ہے، گزر اوقات ہی شام کی تجارت پر تھا اہل مکہ کا، ان کا روٹی پانی ہی اسی شام کی تجارت سے جڑا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا تمہاری ساری تجارت تو شام کے راستے سے ہوتی ہے اور شام کے راستے میں بنو غفار قبیلہ آباد ہے، اگر ان کو کچھ ہو گیا تو وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے اور تمہارا راستہ بند ہو جائے گا، ساری تجارت تمہاری ختم ہو جائے گی۔ اس پر وہ رکے، ورنہ وہ مارنے پیٹنے سے رکنے والے نہیں تھے۔ اور حضرت خباب ابن الارض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ان سے فرمایا اپنے دور خلافت میں کہ آپ کو کیا تکلیفیں پہنچیں، کیسے تکلیفیں پہنچیں کفار سے؟ انہوں نے فرمایا کہ میری کمر دیکھ لیجئے، کمر، یعنی تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں، یہ کمر خود تفصیل ہے ساری، یہ خود بتا دے گی۔ لہذا وہ انہوں نے کپڑا اپنا کرتا اٹھایا اور جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی کمر دیکھی ہے تو رو پڑے، یعنی ایک پتلی سی کھال رہ گئی تھی، پتلی سی کھال جو چکنی سی ہوتی ہے، پتلی سی کھال رہ جاتی ہے، وہ رہ گئی اور دل کی دل دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا کمر کی طرف سے۔ فرمایا ایسی کمر تو کسی کی بھی نہیں دیکھی، ایسی کمر تو کسی کی دیکھی ہی نہیں، انگاروں پر کبھی تو یہ حال ہوتا کہ لوہے کی زرہ پہنا کر جو بھاری ہوتی ہے اس کو پہنا کے کھڑا کر دیا جاتا، اس زرہ کو پہن کر گھوڑے پہ سوار ہونا یا چلنا پھرنا آسان ہے، کھڑا ہونا مشکل ہے۔ تو دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا تھا لوہے کی زرہ پہنا کر، اب وہ گرمی اور پھر جو لوہا گرم ہوا دھوپ سے اس کی گرمی، تو یہ ایک مستقل تکلیف۔ اور انگاروں پر لٹایا جاتا تھا تو چربی سے، اس چربی گھلنے سے وہ انگارے بجھتے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تکالیف، جبھی تو کمر کی یہ حالت ہوئی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو، یعنی ان کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جاتا، تپتی ہوئی ریت پہ، اور اوپر سے پتھر رکھ دیا جاتا تھا بھاری پتھر تاکہ حرکت نہ کر سکیں، اور پھر کہا جاتا تھا کہ برات کا اعلان کرو، احد احد صمد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، وہ یہی کہتے جاتے تھے، وہ پھر بھی یہی کہتے تھے کہ نہیں معبود تو ایک ہی ہے۔ کبھی یعنی فقرے کسے جاتے تھے اور پتھر برسائے جاتے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سب حضرات جنہوں نے مشقتیں جھیلی ہیں اس کے بعد کیا کچھ نہ بنے۔ آج ہم یہاں بیٹھ کے ان کا تذکرہ کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کا ذکر زندہ ہے۔ تو یہ ساری مشقتیں دین کے لیے اور دین کے علم کے لیے جھیلی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ایک انصاری پڑوسی سے باری باندھی ہوئی تھی، وہ عوالی میں رہتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آج بھی مدینہ منورہ کے اس محلے کو آج بھی عوالی ہی کہا جاتا ہے، اب تک وہ آباد ہے، تو اب تو مدینہ کے اندر شامل ہو گیا، اس وقت باہر تھا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں عوالی میں نے اپنے پڑوسی کے ساتھ، انصاری صحابی تھے، ان سے باری باندھی ہوئی تھی، ایک دن مسجد نبوی میں تم جاؤ ایک دن میں جاؤں گا، جب تم جاؤ گے تو تم آ کر مجھے بتاؤ کہ آج حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کیا باتیں سنائیں، کیا باتیں سکھائیں، کیا وحی نازل ہوئی، اور جس دن میں جاؤں گا اس دن میں تم کو آ کے بتاؤں گا کہ آج حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ باتیں سکھائی ہیں اور یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ بس باری باندھی ہوئی تھی تاکہ نقصان نہ ہو, کسی دن کا نقصان نہ ہو, کوئی چیز ایسی نہ ہو جو خالی چلی جائے اور ہم سن نہ سکیں, ہم سیکھ نہ سکیں. اتنی لگن, یہ علم کی لگن تھی اور کیا تھی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی حضرت عمر کے اس واقعے کو علم کے باب میں لائے. اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ سنا کہ مکہ مکرمہ میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو میں نے اپنے بھائی کو بھیجا, انیس ان کے بھائی کا نام تھا, ان کو بھیجا کہ جاؤ پتا کر کے آؤ یہ کون شخص ہے. وہ گئے اور آ کر بتایا کہ وہ اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کا ایک کلام بھی ہے اور وہ شاعروں کے جیسا نہیں ہے, کیونکہ انیس خود بھی شاعر تھے تو وہ شاعروں کے جیسا نہیں ہے. فرمایا, اس سے فرمایا تمہاری اس بات سے مجھے اطمینان نہیں ہوا, میں خود جاؤں گا. لہذا خود مکہ مکرمہ حاضر ہو گئے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جانتے تو تھے نہیں, نہ دیکھا تھا نہ جانتے تھے کہ کون ہے, اور اس وقت کسی سے اظہار بھی نہیں کر سکتے تھے. لہذا مسجد الحرام میں رات کو جب سونے کے لیے لیٹنے لگے تو حضرت علی نے دیکھ لیا اور سمجھ گئے کہ کوئی مسافر ہے, لہذا اپنے گھر لے آئے. گھر لا کے ٹھہرایا, کوئی بات نہیں کی. صبح ہوئی تو یہ سامان اٹھا کے پھر مسجد الحرام میں آ گئے. پھر رات کو لیٹنے لگے تو پھر حضرت علی نے دیکھ لیا, پھر اپنے ساتھ لے آئے, پھر بھی کوئی بات نہیں ہوئی. دو دن اس طرح جب گزرے, تیسرے دن حضرت علی نے ان سے فرمایا کہ کیا بات ہے, تم اپنے آنے کا مقصد بیان کرو, کس لیے آئے ہو. تو انہوں نے کہا کہ پہلے وعدہ کرو کہ تم کسی کو بتاؤ گے نہیں, اس کو راز رکھو گے. انہوں نے فرمایا ہاں ہاں ضرور بتاؤ. فرمایا کہ میں یہاں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, میں اس سے ملنے کے لیے آیا ہوں, اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت علی نے فرمایا ہاں ان کا دعویٰ بالکل سچا ہے, اللہ کے سچے نبی ہیں, اور میں کل تم کو ان کے پاس لے چلوں گا. لہذا صبح حضرت علی ان کو اپنے ساتھ لے گئے اور فرمایا کہ دیکھو اگر میں خطرہ محسوس کروں گا تو پیشاب کرنے کے بہانے بیٹھ جاؤں گا, تم سمجھ لینا کہ خطرہ ہے, لہذا تم چلتے رہنا, اور اگر خطرہ نہیں ہوگا تو ہم سیدھے سیدھے چلتے جائیں گے. لہذا بیچ میں کوئی خطرہ پیش نہیں آیا اور دونوں سیدھے چلتے ہوئے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچ گئے. حضرت علی نے تعارف کروایا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین کی موٹی موٹی باتیں بتائیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے, مسلمان ہو گئے. امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ نقل کیا ہے وہ اس سے مختلف ہے. یہ تو ایک روایت ہے. دوسری روایت یہ ہے, فرمایا کہ میں اپنے بھائی انیس کے ساتھ اور اپنی والدہ کے ساتھ سفر میں تھا. مکہ مکرمہ سے ہم کچھ دور پہنچے, کچھ فاصلے پر تھے, کہ میرے بھائی کو کسی کام سے مکہ مکرمہ جانا پڑا اور اس کو آنے میں دیر ہو گئی. انیس کو آنے میں دیر ہوئی. جب دیر ہوئی تو فرمایا, میں نے پوچھا کیوں دیر کیوں کی تم نے, تو بھائی نے یہ کہا کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص کا دعویٰ یہ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور ان پر ایک کلام بھی نازل ہوا ہے, وہ بھی انہوں نے سنایا, اور واللہ میں شاعر ہوں, وہ کلام شاعروں کے جیسا نہیں ہے اور کلام عرب میں اس جیسے کلام کی کوئی نظیر نہیں ہے, اور لوگ ان کو کہتے ہیں یہ جادوگر ہیں اور یہ کاہن ہیں, حالانکہ مجھے ایسا معلوم نہیں ہوتا, اور خدا کی قسم وہ سب جھوٹے ہیں یہ سچے ہیں. فرمایا اچھا, اس پر فرمایا کہ میں خود جا کر دیکھنا چاہتا ہوں. اور وہاں مکہ مکرمہ پہنچے اور ایک ایک شخص سے یہ پوچھا کہ جس کو تم صحابی کہتے ہو, صحابی کہتے تھے وہ بے دین ہو جانے والے, جس کو تم صحابی کہتے ہو وہ کون ہے؟ اس نے کہا یہی ہے, انہی کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ ہے صحابی. اب وہ سب ٹوٹ پڑے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ صحابی ہے. اب جو ان کی وہ تو پوچھ رہے تھے, انہی کی طرف اشارہ کر دیا کہ دیکھو بھائی یہ صحابی ہے. اور فرماتے ہیں مجھے اتنا زخمی کیا, اتنا زخمی کیا کہ وہ جو عرب لوگ چڑھاوے چڑھاتے تھے, جانور آ کے ذبح کرتے تھے جانوروں کو بتوں کے اوپر, تو بت وہ پتھر کے ہوتے تھے اور خون سے لال ہو جاتے تھے, وہ ان جانوروں کے خون سے. تو اس پر حضرت ابو ذر فرماتے ہیں اس وقت میں اسی بت کی طرح تھا, اس طرح مجھے خونم خون کیا گیا, لہو لہان کیا گیا کہ میں اسی بت کی طرح تھا جس پر چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں, جانور ذبح کرنے سے خون کی وجہ سے وہ لال ہو جاتا ہے, میرا بھی یہی حال ہوا. اور پھر میں زمزم کے کنویں پر آیا, وہاں میں نے زمزم سے اپنا سارا خون صاف کیا دھویا, یہاں تک کہ میں ایک مہینے تک مکہ مکرمہ میں رہا اور میرا سوائے زمزم کے اور نہ کچھ کھانے کے لیے تھا نہ پینے کے لیے, زمزم ہی پیتا رہا اور اس کو پی کر میں اپنا پیٹ بھرتا رہا, یہاں تک کہ میں اتنا موٹا ہو گیا, اتنا موٹا ہو گیا کہ میرے پیٹ پر سلوٹیں پڑ گئیں. یہ الفاظ ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ, زمزم کو پی کر. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما او زمزم لما شرب لہو, زمزم کو پیتے وقت آدمی جو مقصد جس کی نیت کر لے, نیک مقصد ہو, اللہ اس کو پورا فرماتے ہیں. یہ ایسا پانی ہے اور محبوب کے لیے اعلیٰ چیز کا انتخاب ہوتا ہے نا, محبوب کے لیے اعلیٰ ترین چیز کا انتخاب کیا جاتا ہے. دنیا میں بھی یہی حال ہے. تو اللہ کے سب سے بڑے محبوب تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. جو شق صدر ہوا ہے, آپ کا قلب مبارک کو نکال کر دھویا گیا, جتنی مرتبہ بھی دھویا گیا, زمزم سے دھویا گیا, کوثر سے نہیں دھویا گیا. کیا اللہ قادر نہیں تھے؟ کوثر آب کوثر سے دھلوانے پر قادر نہیں تھے؟ قادر تھے بالکل, لیکن ہمیشہ ہر دفعہ آب زمزم سے دھلوایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آب زمزم کوثر سے بڑھ کر ہے. علماء نے اس کی افضلیت کی یہی دلیل لکھی ہے کہ آب کوثر افضل ہے یا زمزم افضل ہے. تو اس دلیل کی وجہ سے کہ ہمیشہ شق صدر کے وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر کو ہر دفعہ زمزم سے ہی دھلوایا گیا, آب کوثر سے اللہ نے نہیں دھلوایا. قدرت کے باوجود اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اس کے باوجود زمزم سے دھلوایا, یہ دلیل ہے کہ زمزم افضل ہے کوثر سے. اور اللہ نے یہ پانی ہمیں یہاں دنیا میں ہی دے رکھا ہے, تھوڑی سی مشقت سے حاصل ہو جاتا ہے. ایسے بھی بندے ہیں حضرت جی, مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ زمزم ہی پیا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت دے رکھی تھی کہ وہ پانی کی جگہ زمزم ہی پیتے تھے, ان کے لیے پہنچ جایا کرتا تھا. ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جن کو اللہ نے ایسی سعادت دے رکھی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا بھی منقول ہے زمزم کی. اب زمزم کی دعا سن لیجیے, پھر آگے چلتے ہیں. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء, اے اللہ میں آپ سے علم نافع مانگتا ہوں, ایسا علم جس پر عمل کی بھی توفیق ہو, ورزقا واسعا اور وسعت کے ساتھ آپ سے رزق مانگتا ہوں, وشفاء من کل داء اور ہر بیماری سے شفا مانگتا ہوں. یہ زمزم کو پینے کی دعا ہے. تو فرمایا کہ میں ایک مہینے تک مکہ مکرمہ میں رہا, کوئی میری جان پہچان والا نہیں تھا, میں زمزم ہی پیتا رہا, وہی میرا کھانا وہی پینا, اور میں وہ پی کر اتنا موٹا ہو گیا کہ میرے پیٹ پر سلوٹیں آ گئیں. اور فرمایا کہ ایک رات کو جب چاندنی رات تھی، چاند پھیلا ہوا تھا، چاند نکلا ہوا تھا، اس کی روشنی پھیلی ہوئی تھی، مکہ مکرمہ والے سو رہے تھے، تو اس رات میں حضرت ابو بکر، حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد الحرام میں حاضر ہوئے اور طواف کیا اور نماز پڑھی، اور جب دونوں بیٹھ گئے تو میں نے جا کر سلام کیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم کون ہو؟ تو فرماتے میں نے عرض کیا میں بنو غفار سے ہوں. اس پر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا. یہ فرماتے میں سمجھا کہ میرے قبیلہ غفار کی طرف نسبت کو حضور نے ناپسند فرمایا. میں یہ سمجھ کر حضور کا ہاتھ ہٹانے لگا تو حضرت ابو بکر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، یہ بتانے کے لیے کہ جو تم سمجھ رہے ہو کہ حضور نے تمہاری بنو غفار سے نسبت کو برا سمجھا، ایسی بات نہیں. پھر حضور نے سوال فرمایا کچھ دیر کے بعد کہ تم کب سے یہاں ہو؟ انہوں نے عرض کیا حضرت ایک مہینے سے. ایک مہینے سے؟ فرمایا تمہارا کھانا پینا کیسے؟ فرماتے میں نے عرض کیا کہ زمزم ہی پی رہا ہوں، اور پیتے پیتے میں موٹا ہو گیا اور میرے پیٹ پر سلوٹیں پڑ گئیں. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ ہاں زمزم پانی بھی ہے اور خوراک بھی ہے. زمزم پانی بھی ہے، بہترین پانی ہے اور بہترین خوراک ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ مجھے اجازت دے دیجئے میں ان کی مہمان نوازی کر لوں. بس یہی موقع تھا، اس موقع پر وہ اسلام لائے، اسلام قبول کیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے ساتھ لے گئے اور خوب مٹھیاں بھر بھر، فرماتے ہیں ہاتھ بھر بھر کے طائف کی کشمش مجھے کھلائی. طائف کی کشمشیں مجھے کھلاتے رہے کہ کھاؤ کھاؤ. کشمش پر ایک بات یاد آ گئی، کشمش ضرب الحبیب مثل الزبیب، عربی کی ایک کہاوت ہے، ضرب الحبیب مثل الزبیب، کہ محبوب کی مار ایسی ہے جیسے کشمش. محبوب کی مار ایسی ہے جیسے کشمش. ایک شاعر نے کہا کہ نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلا کے تہوت، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی. کہ دشمن کا بھی یہ نصیب نہ ہو کہ تیری تلوار سے وہ ہلاک ہو. ارے ہم دوستوں کا سر سلامت ہے، آ ہمارے سر پہ ہی آزما اپنے خنجر کو. دشمن کا نصیب نہ ہو کہ تیرے خنجر سے وہ ہلاک ہو، ارے ہم دوستوں کا سر جو حاضر ہے، سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی، آؤ خنجر آزمائی ہمارے سر پہ کرو، یہاں تلوار چلاؤ. دیکھا آپ نے؟ تو فرمایا کہ ضرب الحبیب مثل الزبیب، اور کشمش پہ یہ بات بھی یاد آ گئی، جب کشمش تولا جاتا ہے نا کشمش کو، تو اس میں ایک تنکا لگا ہوتا ہے ساتھ میں، تنکا ہوتا ہے ہیں؟ جب کشمش کو کوئی کھاتا ہے تو اس تنکے کو الگ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہی کھاتے ہیں. جب اس کو تولا جاتا ہے تو اس تنکے کے ساتھ ہی، جو چھوٹا سا ہوتا ہے اسی کے ساتھ اس کشمش کو تولا جاتا ہے. تنکے کا بھی کچھ نہ کچھ وزن تو ہوتا ہوگا، لیکن چونکہ وہ کشمش کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جڑ گیا نا وہ، لہذا اس کا وزن بھی ہوتا ہے، اسی کی قیمت بھی ادا کی جاتی ہے، قیمت بھی لگتی ہے اس کی، کیونکہ تنکا بھی لگا ہوا ہے ساتھ میں. کشمش کی جہاں قیمت لگ رہی ہے تو تنکے کی بھی ساتھ ہی لگ رہی. تو فرمایا ہم تنکے ہی صحیح، کسی کشمش سے جڑ جائیں، کسی اللہ والے سے جڑ جائیں تو ہم بھی تول میں ساتھ ہی ہو جائیں گے. اللہ، تو یہ واقعہ ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح وہ اسلام لائے اور مشقتیں جھیلیں. حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر سے نکالا گیا 200 درہم کا کپڑا پہننے والے، جو نیا کپڑا آتا تھا بازار میں وہ ان کے لیے لایا جاتا تھا، ان کے والد ان کے لیے وہ نیا جوڑا لے کر آتے تھے، اتنے لاڈ اور ناز و نعمت میں پلنے والے۔ لیکن جب اسلام لائے تو باپ نے وہ سارے کپڑے، اور جس جگہ سے یہ گزرتے تھے اتنی خوشبو لگاتے تھے، یہ آج کل کی خوشبو تو ایک گھنٹے بھی نہیں رہتی، وہ اصلی خوشبو ہوتی تھی، ایسی خوشبو ہوتی تھی کہ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہاں سے مصعب کہے دیتی ہے شوخی نقش پا کی ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے، یہ حال ہوتا تھا، سمجھ جاتے تھے یہاں سے مصعب گزرے ہیں۔ اور حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو اللہ نے خوشبو عطا فرمائی تھی وہ تو اس دنیا کی تھی ہی نہیں، جو آپ کے بدن کو بغیر لگائے ہی حاصل تھی، لوگ اسی سے سمجھ جاتے تھے یہ خوشبو یہاں کی ہے ہی نہیں، یہاں سے تو حضور ہی گزرے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ان کو گھر سے نکالا گیا حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سارا وہ لباس، عمدہ لباس اتارا والد نے، والدہ کو رحم آ گیا تو انہوں نے ایک چادر دے دی کہ رحم اتنا آ گیا بس، اس پر تو وہ بھی متفق تھی کہ گھر سے نکالو بھائی اتنا، کیونکہ ماں ماں ہوتی ہے اس لیے اتنا رحم آ گیا کہ ایک چادر دے دی، لیکن گھر سے انہوں نے بھی نکالا، لیکن پھر بھی اسلام نہیں چھوڑا انہوں نے۔ چمن کا رنگ گو تو نے سراسر اے خزاں بدلا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا۔ چمن کا رنگ گو تو نے سراسر اے خزاں بدلا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا۔ نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا، نظر ایک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا۔ اللہ، سر آنکھوں پر ستم تیرا مگر معلوم بھی تو ہو، طریق مہربانی تو نے کیوں اے مہرباں بدلا۔ تو بھائی، جنہوں نے مشقتیں اٹھائی ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا رات بھر، ایک رات ان کو دیکھا کہ پڑھ رہے ہیں، پھر تھک جاتے ہیں تھوڑی دیر لیٹ جاتے ہیں، پھر اٹھ کے پڑھنا شروع، پھر تھک جاتے ہیں پھر لیٹ جاتے ہیں، پھر اٹھ کے کتابوں کا مطالعہ شروع، یہاں تک کہ فجر کی نماز جب بغیر وضو کے پڑھی ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے، تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ ساری رات وضو سے رہے، ساری رات باوضو رہے، اور فجر کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھی۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی، غالباً یہ قول انہی کا ہے، فرماتے ہیں کہ العلم لا یعطیک بعضہ حتی تعطیہ کلک، علم تجھے اپنا تھوڑا سا حصہ بھی نہیں دے گا یہاں تک کہ تو اسے اپنا سب کچھ دے دے۔ کیا مراد ہے اس سے؟ مراد یہ ہے کہ اگر تم سب کچھ علم پہ قربان کر دو تب علم تمہیں اپنا تھوڑا سا حصہ دے دے گا۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فمن اخذ منہ اخذ بحظ وافر، من تبعیضیہ ہے نا، جس کو تھوڑا سا علم بھی حاصل ہو گیا اس کو بہت کچھ حاصل ہو گیا۔ تو فرمایا کہ سب کچھ نچھاور کر دو علم پہ جب تمہیں علم تھوڑا سا حصہ اپنا دے دے گا۔ اور اس کے ناز نخرے بھی بہت ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طالب علم کو دیکھا کہ مشکات ہاتھ میں پکڑی ہوئے، مشکات حدیث کی کتاب، اور اسی ہاتھ میں موزے پکڑے ہوئے، موزے اسی ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، اور وہ ہوا چل رہی ہے، ہوا سے وہ موزے بھی کتاب پہ لگ رہے ہیں کبھی کبھی۔ تو حضرت چلتے چلتے یہ نظر پڑی تو کانپ کے رہ گئے اور رک گئے، فرمایا تم طالب علم ہو؟ تم طالب علم ہو؟ کیسے طالب علم ہو؟ دیکھ نہیں رہے یہ تمہارے موزے حدیث کی کتاب پہ لگ رہے ہیں، یہ ادب ہے تمہارے پاس؟ حدیث کا یہ ادب ہے؟ علم ایسے آتا ہے؟ اس علم کے بہت نخرے ہیں. علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک میں نے دین کی کتابوں کو، دینی کتابوں کو بغیر وضو کے چھوا تک نہیں ہے. پڑھنا تو دور کی بات ہے، چھوا نہیں، ان کو ہاتھ نہیں لگایا بغیر وضو کے. اور فرمایا کہ اگر مطالعہ وہ حاشیے کا مطالعہ کرنا ہو تو میں کتاب کو ٹیڑھا نہیں کرتا، بعض وہ ترچھا حاشیہ ہوتا ہے، حاشیہ جو صفحے کی جانب میں ہوتا ہے، ایک جانب بعض اوقات ترچھا ہوتا ہے، اور وہ جو پہلے کی کتابیں آتی تھیں اس میں الٹا حاشیہ ہوتا تھا، اب بھی بعض نسخوں میں ملتا ہے الٹا حاشیہ، یعنی وہاں سے آپ کو نظر آئے گا. تو فرمایا کہ میں کتاب کو ترچھا سیدھا نہیں، ترچھا کر کے نہیں پڑھتا تھا اس کو، ترچھے حاشیے کو کتاب کو یوں ترچھا کر کے نہیں پڑھتا تھا، میں خود ترچھا ہو جاتا تھا اور کتاب کو پڑھتا تھا. اور فرمایا کہ جو الٹا حاشیہ ہوتا تھا میں وہاں جا کے بیٹھ کے پڑھتا ہوں، ادھر جا کے کتاب کو یوں نہیں کرتا. وہ کتاب ہے، دین کا علم ہے اس میں، اور کتاب بھی تو استاد ہے، کتاب خاموش استاد ہے. فرق یہ ہے، اتنا فرق ہے، کتاب خاموش استاد ہے اور جو جس استاد کو ہم استاد سمجھتے ہیں وہ بولنے والا استاد ہے. کتاب بھی تو آپ کو علم سکھا رہی ہے، آپ پڑھیں گے تو آپ کو علم آیا کہ نہیں آیا، تو وہ بھی تو استاد ہے. تو فرمایا میں کتاب، تو اگر استاد سے کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ استاد کے پاس جائیں گے یا استاد کو اپنا وہ اگر پیٹ کیے بیٹھا ہو تو آپ یوں موڑیں گے اس کو کہ بھائی مجھے یہ بات پوچھنا، یا استاد کے پاس جائیں گے؟ استاد کے پاس جائیں گے نا، اور ایسے اس کے رخ موڑنے کو آپ ظاہر خلاف ادب سمجھیں گے. تو ہمارے اکابر نے جو ادب استاد کا کیا ہے وہی کتاب کا کیا ہے. وہ ملا علی قاری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں یہ وبا پھیلتی جا رہی ہے کہ طلبہ کے الٹے ہاتھ میں کتاب پکڑتے ہیں، سیدھے ہاتھ میں چپل پکڑتے ہیں. وہ اس وقت سینکڑوں سال پہلے انہوں نے لکھا کہ آج کل کے طلبہ الٹے ہاتھ میں کتاب پکڑتے ہیں اور سیدھے ہاتھ میں چپل پکڑتے ہیں، اور کتاب بھی یوں یہاں پہ رکھی ہوئی ہے، وہ سرین سے لگ رہی ہے. بزرگوں نے فرمایا کتاب کو یہاں رکھو، یہاں دل کے پاس رکھو تاکہ اس کی نورانیت دل میں بھی منتقل ہو، ایسے رکھو. یہ کیا طریقہ ہے؟ اور اگر کتاب اور چپل بیک وقت پکڑنی ہو، بیک وقت آپ ایسا موقع آ گیا کتاب بھی اٹھانی ہے چپل بھی اٹھانی ہے، تو کتاب تو رکھیے یہاں پر سیدھے ہاتھ میں رکھیے، اب یوں کریں سیدھے ہاتھ میں کتاب رکھیں اور یہاں رکھیں سینے کی طرف، اور الٹے ہاتھ میں چپل پکڑیں. یہ ادب ہے، یہ ادب ہے، یہ سیکھنے سے آتا ہے بھائی، ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں، سیکھنے سے آتی ہیں. تو اس علم کے یہ کیوں ہے، یہ سب کیوں ہے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ کبھی درسگاہ میں پاؤں پھیلا کر نہیں لیٹے ہی نہیں کبھی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے زندگی بھر امام حماد کے گھر کی طرف پیر بھی نہیں کیے کہ یہاں میرے استاد کا گھر ہے اس طرف. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر بیٹھا کرتے تھے جس سے حدیث سیکھنے جاتے تھے یا کچھ علم سیکھنے جاتے، جب تک وہ خود نہ آ جائے دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تھے. لوگوں کو حیرت ہوتی تھی کہ آپ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، ہمیں بلا لیا ہوتا. فرمایا نہیں، میں طالب علم بن کے آیا ہوں. طالب علم کا ادب یہی ہے کہ استاد کو تکلیف نہ دے، جب وہ باہر آئے جب پوچھ لے. یہ تھوڑی کہ گھر میں اس کو کہلوا دیا آپ جو بھی ہو یا دروازہ کھٹکھٹا دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں یہاں آئیے، اس کو چھوڑیں میرے پاس آئیں، لہذا میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا. یہ ادب ہے. اور تو اور مجھے ابھی ایک واقعہ یاد آ گیا. میں حضرت مولانا جمشید صاحب دامت برکاتوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا، یہ واقعہ انہوں نے سنایا. رائیونڈ کے بہت بڑے اکابر میں سے ہیں مولانا جمشید صاحب دامت برکاتوں. فرمایا کہ ہمارے دارالعلوم دیوبند کا جو بھنگی تھا، بھنگی وہ مسلمان تھا، ہم اس کو سلام کرتے ہوئے گزرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیں تربیت ہی ایسی دی گئی تھی کہ ہم اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں. بھنگی تک کا احترام سکھایا گیا تھا، مدرسے کے بھنگی کا بھی احترام کرو. ارے بھنگی مدرسے کا بھنگی ہے، اس کی نسبت تو دیکھو، دین کے مدرسے کا بھنگی ہے وہ. طلبا سے بھی وہ تربیت دی گئی تھی، بڑوں نے تربیت دی تھی، بھائی ان کو سلام کرتے ہوئے گزرو. تو فرمایا ہم سلام کرتے تھے، اور فرمایا ایک دفعہ شیخ الادب مولانا اعزاز علی صاحب کا سبق ہو رہا تھا، حدیث کا سبق تھا. تو مولانا جمشید صاحب فرماتے ہیں کہ ایک حدیث گزری، اس کے کچھ دیر کے بعد دوسری حدیث گزری، دونوں میں آپس میں تعارض تھا. یعنی اس حدیث کا جو مطلب جو پہلے گزری، دوسری حدیث کا مطلب جو بعد میں گزری، دونوں کا الٹ معلوم ہو رہا تھا، تعارض تھا. تو مولانا جمشید صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، میں نے اشکال کر دیا کہ حضرت وہ جو پہلے حدیث گزری تھی اور یہ جو اب گزری ہے، ان دونوں میں تو تعارض ہے. مولانا اعزاز علی صاحب نے کتاب بند کی اور سیدھے گھر تشریف لے گئے. اللہ، تو وہ اب حقہ بکا وہ فرماتے ہیں، میں طلبہ کو دیکھ رہا ہوں، طلبہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور میں نے طلبہ سے پوچھا، بھائی مجھے بتاؤ مجھ سے غلطی کیا ہوئی. وہ کہہ رہے ہیں، بھائی سمجھ میں تو ہمیں بھی نہیں آ رہا کیا غلطی ہوئی. اب وہ ماں پیچھے پیچھے گئے دوڑے ہوئے، کیا جی معاف فرما دیجیے، ایسے ہاتھ جوڑ کے فرمایا کہ میں نے یوں کر کے کہا جی معاف فرما دیجیے. انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا، وہ گھر اندر چلے گئے. پھر فرمایا کہ تین دن تک پانچوں نمازوں میں میں ان کے گھر کے باہر بیٹھتا تھا، اور کہ باہر تشریف لائیں گے استاد محترم میں معافی مانگوں گا، معافی مانگتے رہے. تین دن کی 15 نمازیں، یوں سمجھیے 15 دفعہ وہ تشریف لائے، معافی مانگی، وہ خاموش رہے. تیسرے دن جا کر اور درسگاہ میں بھی نہیں تشریف لائے، درسگاہ میں بھی تشریف نہیں لائے. تیسرے دن جا کر جب عشاء کی نماز ہو گئی، فرمایا تم جلال آباد کے طالب علم ہو. مولانا جمشید صاحب ہندوستان میں ایک جگہ ہے، ایک افغانستان میں بھی ہے جلال آباد، اور ایک ہندوستان میں بھی ہے جلال آباد. مجھے ایک عرب نے بتایا، عرب اردن کا عرب تھا، میں نے کہا تم کہاں سے ہو؟ کہ میں اردن میں ایک جگہ ہے کرک، میں وہاں سے تعلق رکھتا ہوں. اور میں نے کہا یار کرک تو پاکستان میں بھی ہے. کہنے لگے ہاں. پھر بہت ہنسا وہ، کہنے لگا آپ کے پاکستان کے کرک سے ایک جماعت اردن کے کرک میں آئی تھی. میں نے کہا جی بہت اچھا. تو خیر، تو جب تیسرے دن عشاء کی نماز ہو گئی، تو پھر فرمایا کہ تم جلال آباد کے طالب علم ہو، اور جلال آباد مولانا شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب بھی جلال آباد کے ہیں. فرمایا تم جلال آباد کے ہو، اور جلال آباد کے طلبا بہت باادب ہوتے ہیں. جب تم نے یہ بات کہی تھی کہ حضرت اس حدیث میں اور اس حدیث میں تعارض ہے، تو یہ کہتے ہوئے تمہارا ہاتھ حرکت میں آیا تھا، اور وہ تھوڑا سا تپائی پر لگ گیا تھا جس سے تھوڑی سی دھمک پیدا ہوئی تھی. تم تو بڑے باادب ہو، جلال آباد والے تو بڑے باادب ہوتے ہیں، یہ تم سے بے ادبی کیوں ہوئی؟ اب بتاؤ بھائی، مجھے سچ سچ بتاؤ، اس کو آج کوئی بے ادبی سمجھتا ہے؟ کوئی بتاؤ آپ، یہ سمجھتا ہے بے ادبی؟ کوئی یہ بھی کوئی بے ادبی ہے؟ لیکن ہمارا دیکھو، اگر آپ کوئی بات کرتے ہوئے آپ کے ہاتھ استاد کے کندھے پہ یوں لگ جائے، تو آپ اس کو بے ادبی سمجھو گے نا، سمجھیں گے نا؟ ہمارے اکابر نے تپائی تک کا وہ ادب کیا ہے جو استاد کا ہوتا ہے، کتاب کا بھی وہی ادب کیا ہے جو استاد کا ہوتا ہے، یہاں تک کہ قلم کا بھی وہی ادب کیا ہے جو استاد کا ہوتا ہے. اس علم کے بہت نخرے ہیں، اگر یہ نخرے نہ اٹھاؤ تو یہ علم نہیں آئے گا آپ کو، یہ علم آپ کو حاصل ہی نہیں ہوگا، اس کے نخرے بہت ہیں. جب تک آپ اس کے ناز نخرے نہیں اٹھائیں گے، اور ناز نخرے یہی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس وقت تک یہ علم نہیں آتا. تو فرمایا تم سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ تمہارا ہاتھ جب تم حرکت دے رہے تھے یہ سوال پوچھتے ہوئے، اعتراض جب تم نے کیا تھا، تو طالب علمانہ اشکال تھا، وہ ٹھیک ہے طالب علم کو حق ہے، مگر تمہارا ہاتھ اس پہ تپائی پہ لگ گیا تھا. مولانا اسد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ تپائی کا اتنا ادب فرماتے تھے جو ہمارے اکابر میں سے ہیں, مولانا اسعد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ, سہارنپور مظاہر العلوم کے ناظم تھے وہ. اب ان کا بھی واقعہ یاد آ گیا ابھی ابھی, اب یہ جو بات بتا رہا ہوں یہ مجھے یاد دلا دینا, اب پہلے یہ سنو جو پہلے اب یاد آ گیا. ان کے ہاں رات کے 2 بجے لڑکا پیدا ہوا, مولانا اسعد اللہ صاحب کے ہاں. گو ہزاروں شغل ہیں دن رات میں لیکن اسعد آپ سے غافل نہیں, یہ ان کا شعر ہے. گو ہزاروں شغل ہیں دن رات میں لیکن اسعد آپ سے غافل نہیں. رشک کرتے ہیں ملک ایسی زمیں پر اسعد, جس پہ 2-4 گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے. ایسی زمین پر فرشتوں کو رشک آتا ہے جہاں تھوڑی دیر بیٹھ کے کوئی اللہ اللہ کر لے. رشک کرتے ہیں ملک ایسی زمیں پر اسعد, جس پہ 2-4 گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے. اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ عشق بتا میں اسعد کرتے ہو فکر راحت, دوزخ میں ڈھونڈتے ہو جنت کی خوابگاہیں. عشق بتا میں تم حسینوں سے عشق میں تمہیں راحت حاصل ہوگی, چین حاصل ہوگا, سکون, اللہ کو ناراض کر کے تم سکون سے رہو گے. عشق بتا میں اسعد کرتے ہو فکر راحت, دوزخ میں ڈھونڈتے ہو جنت کی خوابگاہیں. یہاں کہاں ملیں گی جنت کی خوابگاہیں, تو جنت میں ہی ملیں گی. لو بھائی 3 شعر سنا دیے میں نے, یہ جمع قلت ہے, مولانا اسد اللہ صاحب کا نام بھی آیا ہے اس میں. 2 بجے ان کے ہاں رات کو لڑکا پیدا ہوا, ایک طالب علم سے کہا جاؤ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کو جا کر اطلاع دو کہ میرے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے, اور آ کر اذان دے دیں, تحنیق فرما دیں اور دعا فرما دیں. اس نے کہا حضرت رات کے 2 بج رہے ہیں, سردیوں کی راتیں, شدید سردی, حضرت شیخ تو اس وقت آرام فرما رہے ہوں گے. فرمایا جو میں تم سے کہہ رہا ہوں وہ کرو. حضرت کو ناگوار گزرا, فرمایا جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو, تم جاؤ جاؤ. وہ طالب علم پہنچا, جب پہنچا تو دیکھا کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ فتح الباری سامنے کھولی ہوئی مطالعہ فرما رہے ہیں, رات کے 2 بجے, سردیوں کی راتیں. ان کو جا کے اطلاع دی, حضرت تشریف لائے, بچے کی تحنیق فرمائی اور دعا فرمائی اور اذان دی. ہمارے اکابر کا تو یہ حال تھا. فرمایا کہ حضرت شیخ نے لکھوایا ہے, آپ بھی تھی میں, اور یہ واقعہ جب لکھوایا اس کے بھی کافی عرصے بعد زندہ رہے شیخ الحدیث صاحب. مگر فرمایا 30 سال ہو گئے ہیں, اب کھانا کھلانے والا کوئی ہے نہیں. میری بہن تھی وہ کھلا دیتی تھی, میں ہاتھ میں کتاب لیے ہوئے مطالعہ کرتا رہتا تھا, وہ نوالا رکھ دیتی تھی اور میں چبا لیتا تھا, وہ دیکھتی رہتی تھی ان کی بہن, اور وہ جب وہ نوالا نگل لیتے تھے پھر دوسرا رکھ دیتی تھی, ہونٹ کے پاس لے آتی تھی, ہونٹ کے پاس, تو وہ سمجھ جاتے تھے اب نوالا آ گیا, تو منہ کھول دیا تھا, منہ کھول دیتے تھے وہ رکھ دیتی تھی اس طرح, اور نظر کتاب پہ ہوتی تھی. یہ حال تھا. فرمایا کہ اب وہ بھی میری بہن, اس کا بھی انتقال ہو گیا, تو 30 سال ہو گئے میں نے رات کا کھانا ہی چھوڑ دیا ہے. فرمایا میرے پاس وقت نہیں ہے کہ اس کھانے کو کھاؤں, پھر کھانے کے لیے وقت چاہیے, پھر اس کو نکالنے کے لیے وقت چاہیے. یہ بھی فرمایا کھانا کھاؤ پھر اس کو نکالو, میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے. ہائے 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 کہاں گئے یہ لوگ, یہ ابھی کی بات بتا رہا ہوں, یہ زیادہ عرصہ نہیں ہوا اس بات کو. اس علم کے بہت ناز ہیں, یہ ناز اٹھانے پڑتے ہیں, ایسے علم نہیں آتا یہ, اس کو اللہ نے مشقت کے ساتھ جوڑا ہے. جنہوں نے مشقتیں اٹھائی ہیں انہوں نے بڑا مقام اللہ کے ہاں, اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام دیا. ایک مخلوق نے ان کی جوتیاں اٹھانے کو اپنی سعادت سمجھا. تو ہاں ایک واقعہ اور یاد آ گیا, حضرت مولانا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو معلوم ہوا کہ شام کے علاقے میں عبداللہ ابن انیس ایک صحابی رہتے ہیں, انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے. ایک حدیث, لہذا فرماتے ہیں انہوں نے گھوڑا خریدا, سواری خریدی, اور پھر وہاں مشقت جھیل کر وہاں پہنچے. حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی, شام پہنچے مدینہ منورہ سے, پہنچ کر اطلاع دی, خادم نے جا کے بتایا تو باہر تشریف لائے, کہ اچھا جابر آئے ہیں. فرمایا میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی اور مجھے بھی میں اس کو حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. ایک اور اندازہ لگائیے, اس وقت ایک مہینے کی مسافت تھی, ایک مہینے کی مسافت طے کر کے وہاں پہنچے ہیں صرف ایک حدیث کے لیے, اور پھر ان سے وہ حدیث سنی. فرمایا کہ انہوں نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس طرح لوگوں کو حشر فرمائیں گے کہ ان کے جسم پر لباس نہیں ہوگا اور وہ غیر مختون ہوں گے, یعنی ختنے بھی نہیں ہوں گے ان کے, اس حال میں لوگوں کا حشر ہوگا. اور اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے میں ہی بدلہ لینے والا ہوں, آج میں ہی بادشاہ ہوں, میں ہی بدلہ لینے والا ہوں. اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کسی جہنمی کو اگر کسی حق کے سلسلے میں کسی جنتی کی طلب ہے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا, وہ جنتی جنت میں نہیں جا سکتا. اور اگر کسی جنتی کو کسی حق کے سلسلے میں, اپنے کسی حق کے سلسلے میں کسی جنتی کی طلب, جہنمی کی طلب ہے تو وہ جہنم میں نہیں جا سکتا. مطلب یہ ہے کہ جب تک ایک دوسرے کے اللہ حقوق نہ ادا کروا دیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت والوں کو جنت میں, جہنم والوں کو جہنم میں بھیجیں گے. تو حضرت عبداللہ ابن انیس فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیسے حساب ہوگا اس دن, حساب کیسے ہوگا؟ فرمایا حساب اس طرح ہوگا کہ نیکیاں دے دی جائیں گی اہل حق کو, وہاں نیکیاں چلیں گی, لہذا حقداروں کو جس کے اوپر حق نکلتا ہوگا اس کی نیکیاں حقداروں کو دے دی جائیں گی, اور اگر حقدار پھر بھی باقی رہے اور نیکیاں ختم ہو گئیں تو پھر حقداروں کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے, اس طرح حساب ہوگا. یہ حضور نے تفصیل بتائی. تو یہ حدیث تھی جس کو سننے کے لیے وہ ایک مہینے کی مسافت طے کر کے شام پہنچے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ ایک حدیث حاصل کی. جن لوگوں کے لیے, جن لوگوں کی کہ دل میں طلب ہے علم کی اور جن کو معلوم ہے کہ علم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے, ان کا یہ حال ہے. لہذا آپ یہاں آنے کو معمولی نہ سمجھیے, آپ کو اتنی مشقت ہو رہی ہے, آپ یہاں عمر فاروق مسجد آ جاتے ہیں آپ کو اتنی مشقت ہو رہی ہے, یہ ذرا موازنہ کیجئے کہ ہمیں کتنی آسانی سے سب کچھ مل جاتا ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے سے تھے, ان کے والد کا انتقال ہو گیا بچپن میں, والدہ نے ان کو بٹھا دیا وہاں دھوبی کے پاس, دھوبی کا کام سیکھیں تو کچھ عرصے میں ہمارے گھر کا گزارا, کچھ گزارا اوقات ہونے لگے. یہ نفت العرب میں یہ واقعہ موجود ہے, ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہے نفت العرب ثالثہ میں, ادب عربی ادب کی کتاب ہے, اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. دھوبی کا کام سکھانے کے لیے ان کو وہاں بھیج دیا دھوبی کے پاس. راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑے میاں ہیں, بڑا نورانی مجلس ہے, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی جا کے بیٹھ گئے. یہ بڑے میاں کون تھے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. بڑا مزہ آیا, لہذا ایسا ہوا کہ شروع میں تو جاتے رہے تھے دھوبی کے پاس پابندی سے کچھ دن تھے, پھر جب سے یہاں کا مزہ لگ گیا, چٹکا لگ گیا, تو پھر کبھی جاتے تھے اور کبھی یہاں بیٹھ جاتے تھے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. اور پھر ایسا بھی وقت آیا کہ بالکل ہی جانا چھوڑ دیا, اور صبح گھر سے نکلتے تھے اور امام صاحب کی صحبت میں آ کے بیٹھ جاتے تھے. جب کچھ عرصہ گزر گیا, معقول عرصہ گزر گیا, والدہ نے سمجھا کہ شاید اب میرا بیٹا کام سیکھ گیا ہوگا, لہذا دھوبی کے پاس گئی, اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ تمہارا بیٹا یہاں آتا کہاں ہے؟ وہ تو پہلے تھوڑے دن آیا, پھر اس کے بعد اس نے ناغہ شروع کر دی, چھٹی شروع کر دی, اور اب تو بالکل ہی چھٹی, آتا ہی نہیں ہے. ان کو بڑی حیرت ہوئی, یہ کیا معاملہ ہے, وہ تو میرا بیٹا صبح نکلتا ہے شام کو آتا ہے. لہذا گھر واپس آ کر امام ابو یوسف سے انہوں نے کچھ نہیں فرمایا, ان کی والدہ نے, بلکہ صبح جب یہ دوبارہ نکلے ہیں صبح معمول کے مطابق, تو ان کے پیچھے پیچھے گئیں, جب پیچھے پیچھے گئیں تو دیکھا کہ وہ جا کر امام صاحب رحمت اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں جا کر بیٹھ گئے. بس وہ سمجھ گئے یہی ملا ہے, اس نے بگاڑا ہے میرے بیٹے ملا نے بگاڑ دیا میرے بیٹے کو. حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک وہ باپ تھا, اپنے بیٹے کو لے آیا, وہ نافرمان تھا. یہ حضرت کچھ اس کو یہ اپنے پاس رکھ لیں کچھ دن کے لیے. وہ کچھ دن رہا, حضرت کی نسبت بہت قوی تھی, بہت قوی نسبت حاصل تھی, لہذا وہ تہجد گزار ہو گیا, توبہ تائب ہو گیا. اب وہ تھوڑے دن گزار کے جب وہاں پہنچا تو گھر پہ پہنچا تو اس کے باپ نے کہا کہ سوچا کہ اب میں اس کو کھیتوں پہ پانی لگانے کے لیے لے جاؤں گا, تہجد کے وقت جانا ہوتا ہے. اب جو اس نے دیکھا تو اس کا بیٹا تہجد پڑھ رہا ہے. اس نے کہا بھائی یہ کیا بات ہوئی, اب یہ کھیت پہ جانے کا موقع ہے, پانی کا موقع ہے, تو اب یہ تہجد کی نیت باندھ دی. دو دن ہوئے, تیسرے دن ہوئے تو وہ بس وہ تہجد وہ دیکھتا تھا کہ بھائی اب جانا ہے کھیت پہ, تو اب یہ تہجد پڑھ رہا ہے. کچھ دن کے بعد وہ ناگواری سے اس نے آ کے حاجی صاحب سے کہا, یہ حاجی صاحب آپ نے کیا کر دیا میرے بیٹے کو, کیا آپ نے میرے بیٹے کو بگاڑ دیا. تو حاجی صاحب نے فرمایا کیا بھائی کیا بگاڑ دیا. میں تو آپ کے لیے پاس اس لیے لایا تھا کہ کھیتوں میں پانی نہیں لگاتا, یہ میرا ساتھ نہیں دیتا کھیتی باڑی میں, اب یہ اٹھتا تو ہے مگر تہجد کی نیت باندھ لیتا, یہ تو آپ نے تو بگاڑ دیا میرے بیٹے کو. فرمایا کہ میرے پاس لایا کیوں تھا پھر اپنے بیٹے کو, مجھے تو بگاڑنا ہی آتا ہے, مجھے تو بگاڑنا ہی آتا ہے, اور میں خود بھی کسی کا بگاڑا ہوا ہوں. فرمایا میں خود بھی کسی کا بگاڑا ہوا ہوں, اپنے شیخ کی طرف اشارہ کیا, میاں جی نور محمد صاحب جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ کے, میں ان کا بگاڑا ہوا ہوں. تو انہوں نے کہا یہی ہے ملا, اس نے میرے بیٹے کو بگاڑ دیا, میں تو شوہر مر گیا, میں بیوہ ہوں, میں تو اس لیے بٹھایا تھا. فرمایا اور غصے میں بھری ہوئی آئیں امام صاحب کے پاس کہ آپ کو پتا ہے یہ میرا بیٹا چھوٹا بیٹا ہے, میں نے آپ کو میں نے اس کو دھوبی کے پاس, میں بیوہ ہوں, ہمارے گھر کا گزر اوقات اسی پر, یعنی اس کی امید پر تھا کہ میں یہ دھوبی کا کام سیکھے گا اور گزر اوقات ہو جائے گی, اور آپ یہ اس کو یہ کر رہے ہیں, آپ نے میرے بیٹے کا فیوچر خراب کر دیا. دوسرے لفظوں میں فیوچر. تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو جوش آ گیا, آپ نے میرے بیٹے کو بگاڑ ہے, بگاڑ رہے ہیں آپ میرے بیٹے کو. فرمایا تمہارا بیٹا روغن پستہ کا فالودہ کھائے گا. تم کہتی ہو یہ اچھا ہاں, ان کی والدہ نے کہا تھا کہ اگر یہ یہاں آ گیا تو یہ کھائے گا کیسے, کیا کھائے گا, یہ اس کا گزر اوقات کیسے ہوگا. فرمایا تم یہ کہتی ہو تمہارا بیٹا روغن پستہ کا فالودہ کھائے گا, اور یہ روغن پستہ کا فالودہ عباسی دور تھا, وہ یہ روغن پستہ کا فالودہ وہ چیز تھی, وہ فالودہ تھا جو بادشاہوں کو اس دور میں کبھی کبھی نصیب ہوتا تھا, بادشاہوں کو کبھی کبھی یہ کھانا نصیب ہوتا تھا. تو ان کی والدہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے کہا آپ پاگل ہو گئے, پاگل ہماری زبان میں سٹیا گئے, سمجھے ہم لوگ ہوتے تھے ہم لوگ یہی کہتے ہیں نا سٹیا گئے. انا للہ. تو خیر بات آئی گئی ہو گئی, لیکن بھائی استاد ہو اور استاد بھی امام صاحب جیسا, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی زبان سے نکلی ہوئی بات کی لاج رکھتے ہیں. لہذا امام صاحب نے وہ امام صاحب کے پاس ہی آتے رہے, اور وہ فرماتے ہیں امام صاحب مجھے تھیلی دے دیا کرتے تھے اشرفیوں کی, اس سے ہمارا گھر کا گزر اوقات ہونے لگا, اور جب وہ تھیلی ختم ہونے والی ہوتی تھی تو بغیر بتائے امام صاحب خود دے دیا کرتے تھے دوسری تھیلی کہ لو یہ لے جا. اس طرح ہمارے گھر کا گزر اوقات چلتا رہا, یہاں تک کہ امام ابو یوسف بن گئے, اور پوری اسلامی دنیا کے قاضی القضات بن گئے, چیف جسٹس اللہ تعالی نے ان کو بنا دیا, اور وہ بادشاہ کے ساتھ, مامون الرشید کی حکومت تھی, بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کے بادشاہ ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتا تھا. اللہ نے یہ مقام دیا. ایک دن کھانے کے بعد, کھانا جب کھا چکے تو مامون نے کہا کہ آج ہم آپ کو ایسا کھانا کھلانا چاہتے ہیں جو خود ہمیں بھی کبھی کبھار نصیب ہوتا ہے. امام ابو یوسف نے پوچھا وہ کون سا کھانا ہے. مامون الرشید نے روغن پستہ کا فالودہ. تو یہ بات سن کے امام ابو یوسف ہنس پڑے. تو مامون نے پوچھا آپ ہنسے کیوں ہیں؟ پھر انہوں نے پورا واقعہ سنایا کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا, میری ماں نے تو کہا تھا کہ آپ پاگل ہو گئے امام صاحب سے, امام صاحب کی زبان سے یہ نکلا تھا تمہارا بیٹا روغن پستہ کا فالودہ کھائے گا, میری ماں نے کہا تھا آپ پاگل ہو گئے, لیکن آج اللہ نے وہ بات سچ کر دکھائی. تو بھائی میں عرض کر رہا ہوں کہ عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالی نے دین پر چلنا نصیب کب فرماتے ہیں؟ جب دین کا علم ہو, اور علم کو اللہ تعالی نے مشقت کے ساتھ جوڑا ہے. جتنا ہم علم کے لیے مشقت اٹھائیں گے اللہ تعالی ہمیں نوازیں گے, اللہ تعالی ہمیں اتنا ہی ہمیں نورانیت اور عطا فرمائیں گے, اور اللہ تعالی ہمیں دوسروں کے دین پر آنے کا ذریعہ بنائیں گے. ٹھیک ہے بھائی, اب وقت بھی ہو گیا, یہ کہہ رہے ہیں وقت ہو گیا, بس باقی باتیں انشاءاللہ اور بعد میں عرض کی جاتی رہیں گی. اللہ تعالی مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہاں ہاں بھائی, انشاءاللہ اگلے ہفتے کو, ہفتہ جو آئے گا نا جمعے کے بعد ہفتہ, اس کو بعد نماز عشاء انشاءاللہ یہاں پر خالد اقبال طائف صاحب دامت برکاتہم ہیں, ہمارے حضرت کے خلفاء میں سے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے اشعار وہ سناتے ہیں اپنی خوبصورت آواز میں, اللہ تعالیٰ کی محبت کے اشعار کی یہاں پہ مجلس ہوگی انشاءاللہ عشاء کے بعد. تو آپ حضرات سے بھی گزارش ہے تشریف لائیں, اور دوسرے حضرات کو بھی لانے کا اہتمام فرمائیں, اپنے دوستوں میں اپنے احباب میں اس بات کو چلا لیں. تو بعض اوقات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان من الشعر حکمہ, بے شک اشعار میں حکمت کی باتیں ہوتی ہیں. یہ بخاری شریف کی روایت ہے, یعنی اشعار میں بعض اوقات ایسا اثر ہوتا ہے کہ تین گھنٹے چار گھنٹے کے بیان سے بھی وہ اثر نہیں ہوتا, جو بعض اوقات ایک شعر سے ہو جاتا ہے, جو ایک شعر سے دل پہ چوٹ لگ جاتی ہے وہی زندگی پلٹ دیتی ہے. اور یہ اشعار کا سننا سنت ہے. کیا ہے بھائی؟ ہاں, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے ایک صحابی بیٹھے ردیف کے طور پہ, یعنی سواری میں پیچھے بیٹھے تھے حضور نے اور سفر تھا, حضور نے فرمایا اشعار سناؤ. اس سے معلوم ہوا کہ سفر میں اشعار سننے سے سفر کی تھکن اور سفر کی مشقت کم ہو جاتی ہے, اور حضور کا یہ معمول تھا. تو آپ نے فرمایا اشعار سناؤ. وہ فرماتے میں نے اشعار سنانے شروع کیا. آپ فرماتے رہے سناتے رہو حتی انشدت مئات بیت, یہاں تک کہ میں نے 100 شعر سنا دیے, 100 شعر سنا دیے حضور کو, اور حضور سنتے رہے. اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ممبر بنوایا تھا, ممبر تخت بنوایا تھا, تخت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, اس پر ان کو بٹھاتے تھے. مسجد نبوی میں وہ تخت بٹھایا جاتا تھا, اس پر اوپر حضرت حسان بیٹھتے تھے اور نیچے سارے صحابہ بیٹھتے تھے, تاکہ اور یہ تخت حضور نے اس لیے بنوایا تھا تاکہ سب کو نمایاں نظر آئیں, کسی کی نگاہ سے پوشیدہ نہ رہیں. پھر ان کو اوپر بٹھا کر ان سے اشعار سنتے تھے مسجد نبوی کے اندر. لہذا یہ سنت اب ہم زندہ کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی, اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.